بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد خدا نمتار کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے خدا نمتار نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے سیکھنے کی سعادت ماہ مبارک رمضان میں غور و فکر کرنا افضل العبادتوں میں سے ہے تحصیل علم بہترین عبادتوں میں سے ہے چونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ خدا نمتار ایک عالم کی ایک باخبر انسان کی جس کے پاس علم ہے دین کا اپنے بارے میں پہچان ہے اس کے اندر اس کی ایک لہجے کو ایک عام زاہد کی 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیتا ہے روایت کے اندر بیان ہوا ظاہر ہے یہ جو عالم ہے یہ وہ نہیں ہے جو صنف علماء میں سے ہے صنف علماء یعنی وہ جس نے مثلا دینی علم حاصل کیا ہے تحصیل علم کرنے کے لیے نجف یا قم گئے پھر واپس آئے دوسرے حوزات علمیہ یہاں مراد صرف نہیں ہونا چاہیے یہاں مراد ہر وہ شخص ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہو جس کے پاس ایسا علم ہو جو ان کے خود بتائے ہوئے قول کے مطابق نورانیت ہے لیس العلم بالتعلیم والتعلم جیسا کہ مولا نے مولا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ مولا نے ارشاد فرمایا اس مشہور معروف حدیث عنوان بصری کے اندر لیس العلم بالتعلیم والتعلم علم اس حقیقت میں جس کو امام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے امام ارشاد فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلیم والتعلم علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے تعلیم یعنی سکھانا تعلم یعنی سیکھنا اردو میں چونکہ محاورے میں سیکھنا سکھانا کہتے ہیں اس لیے ہم نے پہلے سیکھنا کہا لیکن امام نے پہلے سکھانا فرمایا تھا تعلیم تو علم سکھانے یا سیکھنے سے نہیں ہے بل ہوا نور یہ نور ہے یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء یہ وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے ہم چند دن سے صحیح فیصلوں کے بارے میں عرائض پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ حاشیوں میں جاتے ہیں کچھ ادھر سے ادھر پھر دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ صحیح فیصلے جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتے جاہل آدمی نادان آدمی حتی غافل آدمی بے خبر ظاہر ہے کہ یہ مختلف مراحل ہیں علم نہ ہونے کے یہ شخص صحیح فیصلے نہیں کر پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو جن کو ہم لوگ آج کی دنیا میں پیرامیٹرز کہتے ہیں جن پیرامیٹرز کو کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا فیصلوں کے اندر وہ انہیں کنسیڈر نہیں کر پائے گا تو وہ خود بخود اپنی نادانی جہالت میں تکے پہ کام کر رہا ہوگا ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چل رہا ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ غلط کر رہا ہوگا نہیں ممکن ہے کہ مثلا اگر 100 میں 5% امکان ہو کہ صحیح ہو تو یہ کسی بھی وجہ سے اس 5% تک پہنچ جائے لیکن یہ یقین نہیں کر پائے گا کہ جو میں نے کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا تو شک اور تردد نہیں رہے گا اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو باخبر ہے اور باخبر اس علم کے معنی میں جس کو مولا نے ابھی ارشاد فرمایا اس علم کا رکھنے والا نہ صرف یہ کہ ان پیرامیٹر سے بے خبر نہیں ہے جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا صحیح فیصلے کے اندر یہ جو علم کی نوعیت ہے یہ ایسی ہے کہ یہ عمل سے جدا ہوتی بھی نہیں ہے اور جو دوسرے علوم ہوتے ہیں وہ اپنی نوعیت میں عمل ضروری نہیں ہے لے کر آئے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں کسی اور معنی میں عالم جو عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن جس معنی میں مولانا حدیث عنوان بصری کے اندر علم ارشاد فرمایا بل هو نور یغصف اللہ قلب من یشاء، یہ کبھی بھی عمل سے دور نہیں ہوگا، یہ علم ہمیشہ پابند با عمل ہوگا، تو یہ علم ہمیشہ ترقی لے کر آئے گا. بس اس علم کے اندر وہ سانحہ نہیں آئے گا علم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، اس میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ ساتھ آئے گا. اب یہ علم آتا کیسے ہے؟ باقی علم تو سیکھنے سکھانے سے آتے ہیں، جیسے کہ مولانا ارشاد فرمائے کچھ علم ہوتے ہیں جو سیکھنے سکھانے سے آتے ہیں، جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، چار باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تین بھول جاتے ہیں، ایک آدھ رہ جاتی ہے، ان میں سے آدھے پہ عمل کر لیتے ہیں. وہ علم کیسے آتا ہے؟ اور اصل جو فیصلے صحیح ہونے وہ اس علم پر ہونے ہیں. یہ علم کے جو کبھی عمل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ علم جو کبھی حتیٰ عمل کے لیے الٹا بن جاتا ہے، وہ کب؟ وہ علم جو تکبر لیا ہے، وہ تو انسان کو اور ہلاکت میں ڈلوا دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کرنے دیتا ہے، نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے کہ عمل لائے، بلکہ بے عملی ساتھ لے کر آتا ہے، چونکہ وہ تکبر کے ساتھ آ گیا. بس جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک علم چاہیے، لیکن ہمیں یہاں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا ہمیں کون سا علم چاہیے. وہ علم چاہیے جو بعض اوقات صرف سیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے، جو بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، وہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن کوئی اس پہ اکتفا کر لے نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات فیصلے پھر بھی غلط کروا دے گا. کیوں؟ اگر اس علم کے اندر کوئی منفی صفت ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا تکبر ہوا، ریاکاری ہوئی، فلاں فلاں، تو اگر ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں ایک اور علم چاہیے. اس علم کو ہمیں جانچنا پڑے گا کہ وہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے. اور جب اس علم کا کوئی تعلق ماہ رمضان سے بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق ماہ رمضان سے ہوگا، اور میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی وجہ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا مشہور و معروف حدیث ہے جس پہ آج کل تھوڑی سی توجہ کم ہوتی ہے، جس میں امام نے کہا تھا کہ لوگ کچھ چیزوں کو کہیں اور رکھی گئی ہے، ڈھونڈ کہیں اور رہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ علم شکم خالی میں رکھا گیا ہے، لوگ اس کو بھرے ہوئے شکم میں ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح ہے؟ البتہ یہاں شکم کا مطلب کیا ہے، غذا کا مطلب کیا ہے، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارے پاس جس کو ہم لوگ مثال یا علامت کہتے ہیں، جس کو انگلش میں میٹافور کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے. یہ میٹافور کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مثال استعارہ استعمال کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کی سطح فکری کی کمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مثال دی جائے، اس مثال سے وہ، چونکہ ان کی زندگی سے وابستہ کوئی مثال ہوتی ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسی مثال میں پھنس جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ڈسکرپشن نہیں ہے، یہ میٹافور ہے، یہ بیان نہیں ہے، یہ تمثیل ہے. آپ تمثیل کو بیان قرار دے دیں گے، بہت مشکل میں پھنس جائیں گے. بالکل ایسے ہی کوئی مجھ سے کہے کہ وہ فلاں آدمی کھمبا ہے اور میں سوچوں اس کے اوپر تار لٹکے ہوئے ہوں گے. بھائی اس نے کہا ہے کہ کھمبا ہے، اس نے میٹافور میں کہا ہے کھمبا ہے، تمثیل میں کہا ہے کہ کھمبا ہے، یعنی بندہ قد میں بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں اس پہ تار کیوں نہیں ہے بھائی، اور آپ نے تو کہا تھا کہ کھمبا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہاں پر مثال استعمال ہوئی ہے یا بیان استعمال ہوا ہے. اب مثلا دینی تعلیمات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مثال ہیں، جیسے کہ ابھی مولانا نے یا مولانا غیر مولانا جس نے آپ نے بھی آیت پڑھی، اس میں خدا نے مثال میں یہی فرمایا کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. خود خود خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے مثال دی ہے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک پہاڑ ہوگا جس پہ خدا کا نور بجلی کی طرح گرے گا اور وہ پہاڑ چکنا چور ہوگا، کوئی یہ نہ سوچے. ہاں شاید یہ بھی ہو جائے، لیکن خدا کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح، خدا نے خود فرمایا کہ یہ مثال ہے. البتہ یہاں پہ کوئی جواب میں کہتا ہے کہ مثال کا مطلب یہاں پر ایگزامپل نہیں ہے، مثال کا مطلب یہاں پہ سیرت ہے. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ وہ ہماری سیرتیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور سمجھیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کبھی بھی مثال اس معنی میں جس میں ہم مثال کہتے ہیں وہ شاید نہیں دے گا، لیکن بہرحال قرآن کریم میں بعض جگہ پر ہے، مثلاً کمثل للذی استوقد ناراً، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جیسے سورہ بقرہ بیان ہوا، جنہوں نے آگ روشن کی اور جب ہر طرف روشنی تو خدا نے ان کی نورانیت کو بجھا دیا، آگ کو بجھا دیا. مثل بعوضت وما فوقها، خدا تعالیٰ کبھی مچھر کی مثال بھی دیتا ہے. سورہ حج کے آخری صفحے پہ ارشاد فرمایا ضرب مثل یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں تمہارے لیے مثال دی جا رہی ہے، سنو اس کو. اب یہاں مثال سیرت نہیں کہہ پائیں گے. اِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر ایک مکھی بھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طالب بھی ضعیف ہے مطلوب بھی ضعیف ہے، جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی خلق نہیں کر سکتے. یہ خدا نے متعلق فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له، تو یہاں پہ بہرحال وہ بات وہاں کہیں اور چلی گئی. میٹافور کا استعمال ہوتا ہے، اس میٹافور کے استعمال میں ہم لوگ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں اور کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. خدا نے مثالیں دی ہیں، دین میں بہت مثالیں. شاید پچھلی کتابوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ ان میں مثالیں حد سے زیادہ تھیں، حد سے زیادہ تھیں. لہٰذا اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے یہ توحید کی بہت اچھی کتاب ہے، جبکہ اس میں سارے جانور بھرے پڑے ہیں، بت بھرے پڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بھرا پڑا. وہ اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ غیر مسلمانوں میں سے توحید کسی کے پاس اتنی اچھی ہو کم ہے ہندوؤں کی کتاب. تو وہ اس میٹافور کو ڈیکوڈ کر پائے تھے، ہم لوگ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پاتے. تو ہمیں صرف بندر اور ہاتھی نظر آتا ہے پھر، اور وہ بدقسمت یہ ہے کہ جو ماننے والا وہ بھی بندر اور ہاتھی دکھا بھی رہا ہے، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا کہ ہے کیا، مشکل پھنس جاتی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر کے نازل کیا ہے. آسانی اس میں یہاں پر ہے، اس کے میٹافور کو ڈیکوڈ کرنا نسبتاً آسان ہے، گرچہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، ہم 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن بہرحال اس کے مقابلے میں آسان ہے. اور سب سے بڑی آسانی وجود مقدس اہل بیت اطہار علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل واسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. خدا نے اہل ذکر کو رکھا ہوگا تو کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے سوال کرو. تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہمارے پاس ہے جس کے لیے مولانا فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، اس علم کے منابع کو، اس کے اوپر کیسے ہم محنت کر سکتے ہیں، ماہ رمضان سے اس کا تعلق کیا ہے. میں اس کو شروع کرتا ہوں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ خدا تعالیٰ توفیق نصیب کرے گا. ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے، عبادات کی قبولی کے لیے، مظلوموں کی آزادی اور رہائی کے لیے، اور ظالموں کی بربادی اور نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. قرآن کریم میں ایک اصطلاح کئی جگہ پہ استعمال ہوئی، بہت جگہوں پہ، عقل، کھانا، تو بعض اوقات بڑی عجیب جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اردو ترجمہ سلیس اگر میں کروں، ہر مسجد تک پہنچنے پر اپنی زینتوں کو حاصل کر لو، اختیار کر لو. کھلو و شبو ولا تصرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. مسجد میں کھاتے پیتے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد کلو وشربو ولا تصرفو، ہر مسجد کے نزدیک اپنی زینتوں کو اخذ کر لو، اختیار کر لو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. کیا رابطہ ہے بھائی؟ مسجد میں کھانا پینا کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے، تو پھر یہ کھانے پینے کا حکم کیوں آیا ہے؟ تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ عقل کا مطلب کھانے سے سوا کچھ اور بھی ہوگا، یہاں پہ یہاں کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اب ہم بہت زیادہ اس کو دیر نہ لگائیں، ٹائم ویسے ہی محدود، چلو ابھی تو کام شروع ہوا ہے. یہاں عقل کا مطلب صرف کھانا نہیں ہو سکتا، اگر انگریزی کی ایک اصطلاح ہم اس میں استعمال کر لیں, ہر قسم کا ان پٹ جو انسان کے وجود کو متاثر کرے وہ عقل کہلائے گا. اس طرح کوئی انسان ساری زندگی اچھا کھائے اور ایک دفعہ زہر کھا لے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ اس نے ساری زندگی کتنا اچھا کھایا. تو عقل صحیح ہونا ہمیشہ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک دفعہ بھی بڑی غلطی عقل کے اندر, کھائے پیئے کے اندر, جسمانی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے, موت کا سبب بنتی ہے. صحیح ہے کیا یہ جو عقل ہے یعنی کھانا پینا ہے یہ روح میں بھی آتا ہے؟ کیا اس کو روح میں بھی داخل کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر روح میں نہ آتا تو مسجد کا کھانے پینے سے کیا تعلق بنتا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے مسجدوں میں افطار ہوتی ہے, لیکن یہ کہ مسجد کا کام افطار کرانا کھانا پلانا نہیں ہے, بلکہ شاید مکروہ بھی ہو ایک معنی میں, اصل کام کچھ اور ہے. تو یہ جو کھانا پینا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوگا کہ جو ہم کھانے پینے کا مطلب لے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید فکر بھی اس میں شامل ہو. جس طرح انسان بعض اوقات کوئی چیز کھاتا ہے جو جسم کے لیے اچھی ہوتی ہے, کچھ کھاتا ہے جو جسم کے لیے نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, کچھ کھاتا ہے جو بری ہوتی ہے, کچھ کھاتا ہے جو مہلک ہوتی ہے, ہلاک کرنے والی ہوتی ہے. اس طرح افکار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ فکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی روح کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں بے ضرر, نہ فائدہ نہ ضرر, کچھ ہوتی ہیں جو مضر ہوتی ہیں فکریں, اور کچھ افکار ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہلک ہوتے ہیں روح کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہے, اور پھر گناہوں کے درجات, یہاں تک کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باعث بنتے ہیں انتحبت اعمالکم, کہ وہ خدا تمہارے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہے یہ ہمارے پاس قرآن کریم میں. میں نے آج جب قرآن کریم میں اس انداز میں غور کر رہا تھا, میں عقل کے عجیب درجات دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید کچھ درجات ہیں, دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر اس کے اوپر آتا ہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد. خدا تعالیٰ بعض اوقات ایک عنوان ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ذمہ داری دیتا ہے, ذمہ داری ارشاد فرماتا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, مثلا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ایمان کے نام پہ خطاب کیا خدا نے, یہ ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوگی. بس اس کو ہم ٹیکنیکلی یوں کہہ سکتے ہیں, ٹیکنیکلی بہت زیادہ ٹیکنیکلی نہیں, تھوڑا سا سنبھالتے ہوئے, کہ خدا عز و جل ایک عنوان دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, پھر ایک حکم دیتا ہے یہ کرو. تو اس عنوان کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کو حاصل کرے, اس حکم پہ عمل کرے, ٹھیک ہے. جیسے وہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے یہ عنوان اس کے اندر اور مضبوط ہو جاتا ہے, یہ ایمان اس کا اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کی بالکل صراحت قرآن کریم نے ایک جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا, بہت ہی عجیب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا, ایمان لاؤ. ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک درجے ایمان کے لے آئے ہو, لیکن ابھی ایمان کے بہت سارے درجے باقی ہیں جن کو تم نے حاصل کرنا ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر اگر یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ نبی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ جو ایمان لائے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت کرے, اس سے کیا ہوگا؟ اس کا یہ جو عنوان تھا ایمان, یہ انہینس ہو جائے گا, یہ اور بڑھ جائے گا. اچھا اگر خدا نہ کرے یہ اطاعت اللہ رسول اور اولی الامر نہ کرے تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ عنوان زائل ہو جائے گا اس کا, پھر یہ آمنوں میں نہیں ہے, پھر یہ کہیں اور ہے. صحیح ہو گئی بات؟ بس ایک عنوان ہے, ٹائٹل ہے, اس ٹائٹل کے اوپر کوئی حکم ہے, اس حکم سے یہ ٹائٹل انہینس ہونا ہے. اور اگر اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو پھر یہ ٹائٹل باقی نہیں رہے گا. صحیح ہے. اب ذرا دیکھیے گا, یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول بات عام آدمیوں کی ہے؟ نہیں، رسول تم طیبات میں سے کھاؤ. یا اللہ، اب یہ کون سے طیبات ہیں جن کو کھانے سے رسول کا عنوان انہینس ہونا ہے؟ رسول کے اوپر کوئی ترقی ہونی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ رسول کا عنوان صحیح نہیں جچے گا. اس عنوان سے اگر دیکھیں تو کلو کا بڑا عجیب تعلق قرآن کریم میں نظر آ رہا ہے کھانے پینے کا. اس اب کھانا پینا وہ نہیں ہے جو ہم افطار کے وقت ہم جیسے لوگ میں جیسے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے افطار کے وقت کچھ اور لوگ بھی کچھ کھا پی رہے ہیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بہت عجیب عجیب روح واقع رکھنے والے تھے. وہ بہت دفعہ اپنے ماہ رمضان کا روزہ بی بی معصومہ کی زری کی خاک سے کرتے تھے، گرد و غبار سے. اب عجیب معنویت تھی ان کی، اور یہ بی بی کے عظیم الشان مقام کو اور زیادہ ثابت کرتا ہے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدسہ کو. صلی اللہ یہ جو ہم لوگ بعض اوقات وہ شعر پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، تو مطمئن رہیے گا یہ زمین آسمان نہیں کھا سکتی ہے، یہ زمین زمین ہی کھاتی ہے. آسمان زمین میں جاتے ہیں ان کو زمین نہیں کھاتی ہے، ان کی نورانیت زمین کو بھی آسمان کرتی ہے. یہ روزے اس بات کی شاہد ہیں. بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ابھی. اب کھانے پینے اور انسانوں کے درجات، اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ بہت عجیب رابطہ نظر آ رہا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 2 اور 3، ربما یبدو الذین کفروا، کوئی ایک ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے مزے کے لیے، کھاتا ہے پیتا ہے صرف مزے کے لیے. نہ صرف کھاتا پیتا مزے کے لیے، زندگی ہے ہی کھانے پینے اور مزے کے لیے، صحیح ہے. ربما یبدو الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا ہوا اللہ کا اور تمام حقائق کا، ان کے اندر بھی کبھی آرزو آتی ہے کہ کاش مسلمان ہوتے، یہ بھی سوچتے ہیں کاش مسلمان ہوتے، لیکن یہ نہیں ہونے والے. ذرہم، اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، یا کلو ویتمتعو، یہ کھائیں پئیں، کھائیں مزے لیں. یلہم العمل، آرزویں انہیں گمراہ رکھیں. فسوف یعلمون، جلد جان جائیں گے. صحیح، کفر کی نشانی خدا نے یہ بتائی ہے. بہت سارے مسلمان کافر ہیں، یہ تو میرے نزدیک کنفرم ہے کہ ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ نان مسلم صرف کافر ہے. شاید نان مسلم میں بھی کچھ مسلمان مل جائیں گے، اور مسلمانوں میں تو کافر بہت ہیں، بہت ہیں. اس آیہ کریمہ کے مطابق بہت سارے کچھ کفار کی آرزو ہوتی ہے کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دیں، کھائیں مزے لیں، آرزویں انہیں گمراہ رکھیں. فسوف یعلمون، جلد جان جائیں گے. بس یہ جو کافر ہے، اور مطلب نان مسلم نہیں ہے، وہ جو اللہ اور باقی حقائق کا جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، صحیح، اب یہ کافر کی تعریف ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی کھانے اور مزے لینے کے اوپر گھوم رہی ہے. محور یہی ہے، کھانا ہے، مزے لینا ہے، اور کھانے میں ہر چیز شہوات میں شامل ہے چونکہ وہ مزے لینے میں آ رہی ہے. والذین کفروا، سورہ محمد آیت نمبر 12، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، یہ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ مزے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کام یہی ہے. اس کے بعد خدا نے فرمایا، تیسرا جملہ پہلی والی آیت میں کیا تھا؟ پہلے تھا یاکلوا ویتمتعوا، اب آیا یتمتعوا ویاکلوا. ٹھیک ہے، تو اس میں ترتیب کیوں بدلی؟ جیسے میں نے اس نے نرس کیا تھا سورہ مومنون کی دوسری آیت میں آیا تھا صلاتہم، نوی آیت میں آیا صلواتہم، ایک میں مفرد ایک میں جمع، یہاں پر بھی کوئی وجہ ہوگی لیکن پھر ہم اس کی تفسیر میں چلے جائیں گے، ڈھونڈنا پڑے گا پھر اسے. یہ جو کافر ہیں یہ مزے لیتے ہیں کھاتے ہیں. وہاں پہ تیسرا جملہ تھا یلہم العمل، آرزو ان کو گمراہ رکھتی ہیں. یہاں پہ فرمایا ویاکلون کما تاکل الانعام، یہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے چار پائے جانور کھاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جن کو آرزویں اپنے نشے میں رکھتی ہیں ان کا اسٹیٹس اللہ کے نزدیک چار پائے جانوروں سے بدتر ہے. جن کی زندگی میں کھانا، مزے لینا، آرزوں میں مگن رہنا، ان کو خدا فرما رہا ہے سورہ کی بیان کے مطابق یہ چار پائے جانوروں سے بدتر ہیں. ان کا کیا تعلق ہے نبی آپ سے؟ چھوڑ دیجئے ان کو. اس طرح خدا نے بتایا ذر ہوں، چھوڑ دیجئے ان کو. یہ ہو گئے کافر، یعنی وہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان کو دنیا نے گھسیٹ لیا، یہ دنیا میں غرق ہو گئے، اپنی آرزوؤں کے اندر مگن ہیں. یہ پریویلیج مل جائے، یہ رشوت جمع کر لوں، اس کو دھوکہ دے دوں، یہ تجارت سے گھسیٹ لوں، صبح سے شام تک زندگی یہی ہے. پاگلوں کی طرح کماتے ہیں، گدھوں کی طرح، پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں، ان کا کام. ان کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ گدھوں کی طرح محنت کر کے کماتی ہے، پاگلوں کی طرح خرچ کرتی ہے. یہ لوگ پاگلوں کی طرح کماتے ہیں، پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں. یہ چار پائے جانور ہیں، یقیناً بعض جانور ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہیں. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جانور ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہیں، اور وہ کہیں زیادہ اچھے بھی ہیں. اور میں خاص کر کتوں کے بارے میں ایک چیز کا معتقد ہوں، پاکستان میں تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، امریکہ میں کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی، چونکہ ماں شاید سمجھ جائیں گے کیا کہہ رہا ہوں. ہم لوگ کتوں کو نجس ہونے کی وجہ سے بہت برا سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. کتے بہت بہت اچھا وجود ہے، نجس ہونے کی وجہ کچھ اور ہے. نجس ہونے کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی، بعد میں خدا مجھے معاف کرے میں اگر غلطی کر رہا ہوں، یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا تھا کہ اگر انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان دوسرے انسانوں کو بھول جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پھر اس کی اس اچھائی کی وجہ سے خدا نے اس کو نجس کر کے انسانوں کے درمیان سے نکال دیا، کہ یہ اتنا اچھا تھا کہ خدا کو پتا تھا اگر ایک دفعہ گھر کے اندر یہ آ گیا تو کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اسی کے ساتھ بیٹھے گا. اس کے اندر بعض ایسی کوالٹیز تھیں جو ایک عام انسان کے اندر ڈھونڈنے کے لیے چراغ لے کے گھومنا پڑے گا آج کل. اس خاطر مجھے لگتا ہے خدا نے اس کو نجس کر کے گھر سے باہر نکال دیا کہ بھائی تیرے اندر اتنی اچھی کوالٹیز ہیں، فی الحال یہاں کے قابل نہیں ہیں، تو باہر جا، تو چوکیداری کر. انسان کے کام کا تھا اس لیے خلق کیا ہے، لیکن بہت کام کا تھا. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رول ہم تبدیل کر کے اس کو بھائی بہن بنا لیں، یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کو نجس کر کے باہر رکھا کہ باہر رہنا. ہم انسانوں نے غلطی یہ کی ویسٹ میں، اس کو اللہ کے اس حکم کو بھلا دیا کہ اس کو باہر رکھنا. اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ وہاں پر کوئی انسان ان کتوں سے زیادہ وفاداری دوسرے کے لیے نہیں دکھا پا رہا، تو پھنس گئے وہ لوگ. اس خاطر ان کے یہاں کتے بلیاں اتنا رواج پا گئے، اب یہ لوگ پھنس چکے ہیں. اچھا اب یہ اگر کتوں کو نکالتے ہیں اور اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک بندے کو لے کر آتے ہیں، وہ اتنا وفادار ہوتا نہیں، کیونکہ وہ بھی ان کی طرح نفس پرست ہوتا ہے. یا تو خدا پرست ہوتے تو پھر وہ کتے سے زیادہ فضیلتیں دکھا سکتے تھے، لیکن ہیں نہیں خدا پرست، نفس پرست ہے. نفس پرست کتے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کتا بہت آگے ادھر. گرچہ کتا بھی ایک معنی میں بہت نفس پرست ہے، لیکن کتا بہت آگے ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کر دوں، آپ نے تحمل سے سن لیا، بہت شکریہ، لیکن میں اس کو جوڑنے کے لیے تاکہ آپ مطمئن رہیں. ایک دفعہ شقیق بلخی، بہت اپنے حساب سے معتبر آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، مولا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے محمد و آل محمد، کس مشکل میں پھنس گیا، بلحاظ میں کتے کو بیچ میں لے آیا. تو وہ شقیق بلخی آیا، اس نے امام سے کچھ بات کہی، امام نے اس سے کہا کہ بتاؤ انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے. انسان میں بڑائی بڑی عظمت کی بات. تو اس نے کہا کہ انسان کے اندر عظمت کی بات یہ ہوتی ہے کہ خدا اگر اسے کچھ دے تو شکر کرے اور نہ دے تو صبر کرے. خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے. امام نے فرمایا کہ اے شقی, یہ تو مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. پوائنٹ پوائنٹ امام فرمانا, خدا نے مدینے کے کتوں میں بھی یہ خاصیت رکھی ہے کہ دو تو شکر کرتے ہیں, نہیں دو تو صبر کر لیتے ہیں. یا اللہ, یہ انسانوں میں کم فضیلت تھی؟ کم سے کم آج معاشرے میں ایسا کوئی ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کو دیر لگے گی. امام نے فرمایا یہ مدینے کتوں میں بھی یہ ہے. اب وہ ماہر مدینے کے صرف کتے نہیں, کتوں کے اندر بھی یہ خاصیت ہے. تو میں اس خاطر عرض کر رہا ہوں, جو ہم کتوں کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنا ہے, گندا ہے, گندا ہے, نجس ہے, مصلحت ہے اس کے اندر, بالکل اس کو گھر سے باہر رکھنا ہے, زندگی میں قطعا نزدیک نہیں لانا ہے, ورنہ سارے بھائی بہن علیحدہ ہو جائیں گے اور مشکل پڑ جائے گی. لیکن اب آپ اس کو پتھر مارے, نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح نہیں. اب آپ اس کو محروم کریں غذا سے, اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈسکارڈڈ مخلوق ہے. اللہ نے کوئی مخلوق ڈسکارڈڈ نہیں بنائی ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمارے پاس موجود ہے, آج پتہ نہیں کیا یہ اینیمل رائٹس کے اوپر شاید میرا بیان چلا جا رہا ہے, لیکن بلیوں کے لیے موجود ہے کہ کسی بلی کو ایک عارف نے اپنے وضو کے لیے پانی بچا لیا, اس کو نہیں پلایا, وہ مر گئی, خدا نے اس کی عبادت نے ریجیکٹ کر دی. کیا تم اگر ہمارے لیے بندگی کر رہے تھے تو کہ یہ ہماری مخلوق نہیں تھی, اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور کسی کو اس وجہ سے خدا نے عرفان نصیب کیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو بچانے کے لیے کنویں کے اندر اپنا جوتا رسی سے باندھ کے پانی نکال کے اس کو پلایا تھا. تو اس کو خدا نے عرفان نصیب کیا کہ ہاں تم نے ویل ڈن, اچھا کام کیا, ایک کتے کی جان بچائی ہے. صحیح نہیں؟ اس طرح کتے کی جان بچا کر, کتیا کی جان بچا کے عرفان لینے والے ایک اور مشہور عارف بھی ہیں. تو یہ کچھ اور ہے, ہم لوگ اس کو بالکل یوں کرتے ہیں جیسے ایک دم ریجیکٹ, ختم ہو گیا, مخلوق ہی نہیں ہے, جیسے نہیں مخلوق ہے, یا سمجھتے ہیں جیسے خدا اس مخلوق سے نفرت کر رہا ہے. نہیں, خدا اس سے نفرت نہیں کر رہا ہے. اس سے نفرت کرتا ہوتا تو اس کو اصحاب کہف میں نہیں چھوڑتا. یہ مشکل بات تھی, کچھ ہے یہاں پر. بارہ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا تو میں آج طاقت لگا کے بول ہی دیا, پاکستان میں بھی یا معمولا نہیں کہتا تھا. وہ جو کافر ہیں وہ ان جانوروں کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ بہت پست ہیں یہ جانور, ان سے بہت بہتر ہیں. پھر اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوں کل انعام بل ہم اضل, ان جانوروں میں بھی کچھ فضیلتیں, کچھ خاصیتیں, ان میں تو وہ بھی نہیں, یہ تو بالکل ہی پست ہو. بس ایک کافر ہے جس کا عقل سے تعلق, کھانے پینے سے تعلق, یہ ہے دوسرا ایک ٹائٹل. اب ایک بڑھ کے ٹائٹل ہے, وہ کیا ہے؟ یا یوحناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اے انسانوں, چلو اب بات کافروں سے نکل کے اس پہ آ گئی کہ اس میں انسانیت کم از کم نظر آ رہی ہے. یا یوحناس, اے انسانوں, کیا حکم ہے؟ کلو مما فی الارض حلالا طیبا, جو کچھ زمین سے تم کھا رہے ہو کم سے کم پاکیزہ کھاؤ. اب یہ کیوں خدا نے فرمایا مما فی الارض؟ چونکہ یہ جو عام انسان ہوتے ہیں یہ زمینی چیزیں ہی کھاتے ہیں, یہ آسمانی چیزوں کی طرف نہیں جاتے. تو خدا نے فرمایا تم جو زمینی چیزیں کھانے کی موڈ میں ہو اس میں سے بھی کم سے کم کوشش کرو کہ پاکیزہ کھاؤ. اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقشوں کی پیروی مت کرو, شیطان کے داموں مت پھنسو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر عرضی زمینی چیزیں بھی پاکیزہ نہ کھائیں پھر تو یقیناً شیطان کے دام میں پھنسی جاؤ گے. تو خدا نے مثال فرما رہے ہیں, انسانوں تم جو زمین سے کھانا چاہتے ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا لو کوالٹی کی چیزیں کھانا چاہتے ہو, اس میں سے بھی کوشش کرو پاکیزہ کھاؤ. تو مثلا اگر مال کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہو تو حرام تو مت کھاؤ, حلال کماؤ. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے. اب یہ کہ اس سے بڑھ کر کیا ہونا تھا, اگلا ٹائٹل، یہ ٹائٹل تھا سورہ بقرہ میں 168، اب اگلا ٹائٹل سورہ بقرہ 172، یا ایھا الذین آمنوا. اب انسان سے بڑھ کے کس پہ بات آ گئی؟ اہل ایمان پر آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، ان کو بھی حکم ہے کلو، کھاؤ، صحیح، من الطیبات، مما فی الارض، نہیں آیا اس دفعہ، اب عرض کی باتیں نہیں ہو رہی. اب صاحب ایمان پہ جب بات آئی تو کہا کھلو من الطیبات، تم طیبات میں سے کھانا. عرض کہاں گیا یہاں پہ؟ اب عرض نہیں ہے. اب یہ صاحب ایمان کی باتیں، اس کے پاس ایک بصیرت ہے، اس کو یہ پتا ہے میں عرضی مخلوق نہیں ہوں، میں ثواب میں مخلوق ہوں، مجھے جو کھانا ہے وہ بہتر کھانا ہے، مجھے اچھی چیزوں کی طرف جانا ہے، صرف کمانے کھانے پینے کے بھی پیچھے نہیں بھاگنا ہے. تو یہ جو کھائے تو کیا کرے؟ منت کلو من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے تھے نا، ناس بھی کھا رہے تھے، ایمان بھی والا بھی کھا رہا ہے، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، تم طیبات میں سے کھانا، ایک تو عرضی باتیں نہیں رہی اب، طیبات میں سے کھانا، اور مما رزقناکم، اس بصیرت سے کھانا کہ جو بھی رزق دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے. سب آپ نے دیکھا یہاں معاملہ طیبات کا آیا، زمین کا نہیں آیا، اور دوسری بات کیا آ گئی؟ مما رزقناکم. اب خدا اپنے رزق کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ جو ہم لوگ بعض اوقات مادی چیزوں کو رزق کہتے ہیں، یہ بہت پست رزق بنے گا. خدا تعالیٰ نے صاحب ایمان کو کہا کہ تم طیبات میں سے کھاؤ، مما رزقناکم، یہ اس معرفت کے ساتھ کھانا کہ جو بھی دیا ہے یہ خدا کا رزق ہے. اب یہ بہت اچھی بات ہو گئی. یعنی مثلا یہ اہل ایمان کیا کرے گا؟ یہ افطار کے اوپر صرف پیٹ نہیں بھرے گا، یہ پہلے روح کو بھی کچھ اپنے تامین کرے گا، اس کا بھی کچھ معونہ جمع کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ مجھے اس معرفت کے ساتھ لینا ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے. یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہر کام سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے ہونے کو یاد رکھو. اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انا للہ، تو خدا اس کے لیے الہ راجعون آسان کر دیتا ہے. بس مومن کے اندر یہ بصیرت رہتی ہے کہ رزق خدا کی طرف سے ہے، طیبات میں سے کھانا ہے. جیسے وہ یہ کام کرتا ہے اس کے بعد ایک حالت اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو. حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ دونوں عربی کے ہیں، کوئی نہ کہ وہ عربی کا ہے یہ اردو کا ہے. حمد بھی عربی کا ہے، شکر بھی عربی کا ہے. گویا شکر میں انسان کے اندر سے صرف فکری جذبے سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. حمد ایک فکری جذبہ ہے، اندرونی جذبہ ہے، لیکن شکر اس کے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. شاید اس عمل کی طرف بھی بات آگے جا رہی ہے شکر کے مرحلے میں. تو خدا فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کھلو من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا اس کی طیبات میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کے لیے شکر گزار بنو. اس کے بعد ایک بات ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ان تین مرحلوں کو گزار لے کہ طیبات کا انتخاب کرے، معرفت نے انا للہ ہونے کو بار بار پہچانتا رہے، اور عمل کی دنیا میں شکر گزار رہے، تو خدا اس کو بندگی کا مقام نصیب کر دے گا. ان محمدن عبده ورسوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، تو خدا بندگی کا مقام دے دے گا اگر صاحب ایمان اپنی زندگی میں ان تین پہ توجہ دے. تو ہمیں صحیح فیصلوں کی ایک بنیاد نظر آ رہی ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں انتخاب میں طیبات کا انتخاب کرے، اس معرفت کو ذہن میں رکھے کہ جو بھی اچھا مجھے مل رہا ہے وہ خدا کی طرف سے تھا، اور عمل کی زندگی میں شکر گزار بندہ بن کے ان نعمتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کرے، خدا اس کو وہ بصیرت دے گا جس سے وہ عبودیت سے باہر نہیں نکلے گا، وہ بغاوت پہ نہیں جائے گا، وہ بندگی کے دائرے میں ہمیشہ رہے گا. اس لیے خدا تعالیٰ شاید فرمایا اس لیے ان کنتم یاہ تعبدون. اس کے بعد اگلا مرحلہ رسول کا جو میں عرض کر چکا ہوں، یا یو رسول. اب یہ دیکھیں پانچویں جگہ، چوتھی یا پانچویں جگہ جہاں پھر ان کو بھی کہا ہے تم بھی کلو، بس ناس کلو، اہل ایمان کلو، اور رسول وہ بھی کلو، وہ بھی کھائیں. یا یو رسول کلو من الطیبات. یہ تو مومنوں میں بھی تھا، مومنوں میں بھی یہی تھا. وَعْمَلُوا صَالِحًا. اب خدا نے تعالیٰ فرمارا ہے آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، آپ صالح سے نیچے نہیں آئیے گا، اب رسول کا سٹینڈرڈ آ گیا. فرمایا اب مومن بعض اوقات لغو نہ بھی کرے، اعراض کرنے میں کامیاب ہو جائے، کبھی مبتلا ہو سکتا ہے. رسول نہیں، رسول صرف صالح، صالح سے نیچے نہیں آئے گی بات. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، اور اوپر سے انی بما تعملون علیم، جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں. اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا، دیکھا. تو عنوان تبدیل ہونے سے ذمہ داریاں، احکام تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن سب کے اوپر ایک ہی ذمہ داری آ رہی تھی بار بار، وہ کیا؟ کلو کلو. اور یہ کلو کیا ہے؟ اپنے وجود کو بڑھانا. کلو کھانا نہیں ہے، ناز کیا آپ نے بھی سمجھ جانا ہوا ہے پہلے سے، اپنے وجود کو بڑھانا. تو آپ نے دیکھا کہ مومن کا تیسرا کام کیا تھا، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. صحیح، واشکروا للہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے وجود کو بڑھا دوں گا. یہاں عربی میں نعمت نہیں لکھا ہوا، یہ ہم نے فضول میں اپنی طرف سے پاکٹ سے ڈالا ہوا ہے، ورنہ وہاں لکھا ہوا ہے میں تمہیں بڑھا دوں گا، تمہارا وجود بڑھا دوں گا. یہ جو وجود کی وجود کا پھیلاؤ ہے، یہ وہ ہے جو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا مخلوق کو خدائی رنگ دینے کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ جو وجود کا پھیلاؤ ہے، وجود کا پھیلاؤ ہوگا تو کیا ہوگا؟ زیادہ علم ہوگا، زیادہ اس کے اندر خدائی صفتیں ریفلیکٹ ہوں گی. یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس کے وجود کا پھیلاؤ ایک آئینے کی طرح ہوگا جس میں خدا کی صفتیں زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی. تو یہ کلو کے چند درجات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک بات مجھے اور عرض کرنی تھی، میں ہم نے ٹائم اختتام پر ہے لیکن میں شروع کرتا ہوں، کل انشاءاللہ آخری دن اس سلسلے کا یہاں پر، تو اس کو بھی اختتام پہ لے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. خدا تعالی مومن کے لیے کہا تھا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، طیبات میں سے لو جو ہم نے رزق میں دیا ہے، اور اللہ کے شاکر بندے رہو. سورہ طہٰ میں 81-82 میں فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس کی طیبات میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اور ان میں کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میرا غضب تمہارے اوپر جاری ہو جائے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب جاری ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں بخشنے والا ہوں ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں. ثُمَّ اهْتَدَى، پھر ہدایت پا جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے رسول سے کہا تھا کہ آپ طیبات میں سے کھائیں، عمل صالح انجام دیں، پھر آپ کو خدا ایک ایسی جگہ پہ رکھے گا آپ منبع ہدایت ہوں گے. اس آئے کریمہ میں سورہ طہٰ کی خدا نے گویا یہ دعوت سب کو دے دی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اسی پیٹرن کے اوپر عمل کرے، خدا اس کو منبع ہدایت قرار دے دے گا، اور وہ دوسروں کی، اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. میں کئی دن سے ایک چیز سوچ کے آتا ہوں کہ اسے بولوں گا، پھر بھول جاتا ہوں، یا مثلا کسی بھی وجہ سے رہ جاتی ہیں. دو پوائنٹ جمع ہو گئے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ کل آخری سلسلے کا موقع ہے. میں بھی پوائنٹ بول دیتا ہوں تو پھر مجھے شرم میں بھی کل یاد رکھنا پڑ جاتا ہے کہ میں یہ میں کہہ کے آ جاؤں. ایک بات تھی جو میرا خیال میں شاید تکیہ کلام کی طرح بن گیا ہے، عقل عملی اور قلب، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چونکہ جتنا کھلو کی داستان تھی یہ ساری کی ساری اور وہ روایت عنوان بصری، یہ سب کی سب قلب کے اوپر جا رہی ہے، اور کل انشاءاللہ اس کے اوپر اشارتاً عرض کریں گے، چونکہ تفصیلاً کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، یہاں پر بھی ایک دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ آج سے چند دن پہلے میں نے کہیں پہ عرض کیا تھا، لیکن اشارتاً یہاں پہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اور میں اپنے وجود کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں، ہم اسباب غیبت ہیں یا اسباب ظہور ہیں، اس کو مسلسل دیکھتے رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اسباب غیبت ہیں اس لیے غیبت چل رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اسباب ظہور ہیں، جو بڑھیں گے تو ظہور ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم کون سی کیمپ میں ہیں، آیا ہم اسباب غیبت میں ہیں جن کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے، یا ہم اسباب ظہور میں ہیں اور مستقبل ان کا جو اسباب ظہور میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو اسباب غیبت ہیں، تو یہ ہمیں چیک کرنا ہے اپنے وجود کے اندر۔ تو کل انشاءاللہ عقل عملی اور قلب اور یہ جو اسباب غیبت والا معاملہ تھا اس کو اشارہ کرتے ہوئے، اور فیصلوں کی ساری داستان چل رہی تھی وہ ہمارے ذہن سے نہ نکل جائے کہ جو کلو کا معاملہ تھا یہ اچھے فیصلے تھے، کہ اچھے فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اصحاب کہف کا کتا ان کے پیچھے چل نکلا تھا، اس نے کیا کھایا تھا کہ وہ ان کے پیچھے چل نکلا تھا، اور یہ جانور بڑے عجیب ہیں، جانور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم لوگ سمجھنے شاید یہ باغی ہیں، نہیں ہو پائے گا۔ چلیں ایک پوائنٹ، خدا انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کی مدد کرو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پانی کے اوپر پہنچی اور پیچھے فرعون آ رہا تھا، اور فرعون بڑے غصے میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا کیا، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہدایت دے گا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم پانی کے اوپر اپنی عصا مارو، یہ پانی کھل جائے گا۔ تو پہلے وہ گھبرا رہے تھے کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا، جب پانی کھل گیا تو پھر خوش ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی تو کھولنا لیکن زمین کو بھی خشک کر دینا، کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو یبسن یبسن، راستے کو خشک رکھنا، موسیٰ ایسا لاٹھی مارنا کہ پانی بھی ہٹے اور راستہ خشک ہو، ورنہ گھبرائیں گے بےچارے۔ تو وہ خشک راستے میں چلے گئے، جب ادھر پہنچ گئے تو اب ایک اور کہانی شروع ہوئی، جب یہاں تھے تو کہہ رہے تھے اے موسیٰ اب کیا ہوا ہم پھنس گئے، جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ جلدی سے لاٹھی مارو، راستہ بند کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نہیں، جس خدا نے لاٹھی کا حکم دیا تھا کہ مارو، وہی حکم دے کے بند کرو تو میں بند کروں گا، ورنہ میں بند نہیں کروں گا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ بند نہیں کرنا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اے موسیٰ اس پانی کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دو، کیوں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون کو گھسیٹا یہاں پہ، میں نے گھسیٹا یہاں پہ۔ فرعون جس سواری پہ سوار تھا وہ اس کے اشارے کا انتظار کیے بغیر اس میں کود گیا تھا، صحیح؟ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کیا یہ، صحیح؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ جانور باغی ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں باغی صرف ہم ہیں اور کوئی باغی نہیں ہے، باغی صرف ہم ہیں، باغی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی اور باغی ہو، چونکہ خدا نے تعالیٰ فرمایا سخر رکم فی السماوات والارض، تو بظاہر کوئی اور باغی نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، صرف انسان ہے جس کے اندر۔ یاد ہے جب خدا تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ سجدہ کون کون کرتا ہے، تو فرمایا سب کرتے ہیں وقت کچھ اور کچھ انسان کرتے ہیں، صرف بدبختی یہاں پر ہے کہ جو نہیں کرتے، باقی تو سب کرتے ہیں۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے خیال میں ہمارے مجھ جیسے کوئی بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہم سمجھیں اس کو، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر ان پٹ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ آخری بات میں، پہلے بھی آخری کہا تھا، میں شاید دو تین آخری کہتا ہوں ہمیشہ، ماہ رمضان میں بہت مشکل کام اس پروسیسر کو غلط ان پٹ سے روکنا ہے، باقی تو پھر آسان ہے۔ منہ سے نہیں کھاؤں گا ورنہ مجھے پتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن دماغ کو بھی نہیں مشغول کروں گا غلط میں جبکہ اس کا کوئی ظاہری نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ اصل کہانی یہاں کلو کی یہاں پر ہے، بس یہ جو شکم کا معاملہ ہے یہ ایک کلو کا مصداق ہے، لیکن اصل مصداق یہ کھوپڑی ہے کہ یہ کیا سوچتی ہے، اور دوسری چیز اس کے جذبات۔ ایک ہمارے پاس عمل ہے، ہاتھ پاؤں زمان فلاں فلاں، ایک عمل وہ ہے جو فکر میں ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو جذبات میں ہے۔ ہم تین میں صرف پہلے والے کو عمل کہتے ہیں، باقی کو عمل نہیں کہتے، جبکہ دونوں اعمال ہیں۔ بس جس پہ کنٹرول چاہیے وہ جسمانی اعمال بھی ہیں، فکر کے اعمال بھی ہیں، اور جذبات کے اعمال بھی ہیں، جذبات کے اعمال بھی ہیں۔ یاد رکھنا، انہوں کا فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب نبی تمہارے بارے میں کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو دل سے بھی اس کی مخالفت نہیں کرنا، جذبے سے بھی اس کے خلاف مت جانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے۔ تو ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان میں کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہمارے یہ تینوں اعمال گرفت میں آئیں گے، شکم، فکر اور جذبات، یہ تینوں جب گرفت میں آئیں گے تو کلو صحیح حاصل ہو جائے گا، کلو من الطیبات۔ خدا تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی نصیب کرے گا۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدا عمدہ بحق نبی اولاد نبی، بحق قرآن کریم، بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، خدا عمدہ 10 مرتبہ خدا کے نام لے کر اسماء حسنہ میں سے اللہ کا نام لے کے پکارتے ہیں، بسمک العظیم العظم اعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اللہ، تو نے ہمیں ان کی محبت سے نوازا ہے، تیرا شکر ہے مالک۔ تو نے ہمیں ان کا غم بھی دیا، تیرا اور شکر ہے مالک۔ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی تبعیت اور ان کی پیروی نصیب فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں، جانساروں، تابعداروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، زمین تیری حجت کی منتظر ہے، خدا بندہ یہ بیابان اس رحمت کی بارش کے انتظار میں، خدا بندہ خدا بندہ تجھے مظلوموں کی مظلومیت کا واسطہ ہے، پاک پروردگار ان فلسطین کے مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، ان کے اوپر ظلم کرنے والے غاصب اور قابض صہیونیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے اہل بیت اطہار کے مصائب کا واسطہ، پاک پروردگار خود وقت کے امام کے مصائب کا واسطہ، جن کا دل 1100 سال سے خونی ہوا ہوا، ان کے صبر کا کیا درجہ، ہزار سال سے زیادہ صبر کر رہے ہیں۔ خدا اللہ، تجھے وقت کے امام کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پاک پروردگار، ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی طاقت، توانائیوں، تعداد میں، ارتباطات میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگار، ہم جیسے ناقصوں کو ان سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے دنیا میں زندگی ہمیں دی، تیری امانت پاک پروردگار، جیسی بھی گزری تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، باقی زندگی میں قرآن و اہل بیت کی تابعداری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و عترته الطاہرین۔ نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجے، محمد و آل محمد۔